سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو اچھا بنا کر پیش کرنے کے لیے بہت سے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن یہی اعمال اس کی شخصیت کو خاک میں بھی ملا دیتے ہیں۔ مثلا ریا کے ذریعے انسان بتانا چاہتا ہے کہ اس نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں، لیکن یہی عمل نہ صرف اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ اس کی شخصیت کو بھی بہت بری طرح سے مجروح کرتا ہے۔ تو انسان جب اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے اعمال انجام دے تو اس کا خیال رکھے کہ اس میں برے اعمال شامل نہ ہوں، اور ریاکاری اور دکھاوا تو اس میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طریقے کے کام سے اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو پھر اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور خدا کے نزدیک بھی اس کو اس کام کا ثواب نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کام غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، خدا کے لیے نہیں کرتا، اور جب کام خدا کے لیے نہیں کیا جائے گا تو خدا اس کو اس کا اجر بھی نہیں دے گا۔ تو اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اور ان سے پوری طریقے سے بچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ریاکاری سے پرہیز کرو کہ یہ تمہارے اعمال کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جدال سے بھی دوری اختیار کرو کیونکہ یہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے، اور زیادہ جھگڑا کرنے سے بھی بچو، کیونکہ اس کام کو کرنے سے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے. یعنی اس طریقے کے کام جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. سامعین، یہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس مجلس کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. تو آپ سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 اردیبہشت، 24 شوال اور 23 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین اردی بحث 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے پہلے سربراہ جنرل ولی اللہ کرنی کو دہشت گرد گروہ فرقان کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا. شہید ولی اللہ کرنی 1292 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فوج میں ملازمت اختیار کی. فوج میں آتے ہی انہوں نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی. 1337 ہجری شمسی میں حکومت کے خلاف بغاوت کا انکشاف ہونے کے بعد انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جنرل کرنی فوج کی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کو صرف 72 دن گزرے تھے کہ جنرل کرنی کو دہشت گرد گروہ فرقان کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا. جنرل کرنی کا قتل اور اس جیسے دوسرے واقعات اسلامی انقلاب کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نہایت ہوشیاری اور تدبیر کے ساتھ ایران اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا. تین اردی بحث 1363 ہجری شمسی کو عراق نے ایران کے تیل بردار بحری جہازوں پر حملے شروع کیے. ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے آغاز کو 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عراق نے بڑی طاقتوں کی مدد سے ایران پر دباؤ ڈالنے اور جنگ مسلط کرنے کا ارادہ کیا. لہذا ایک مشترکہ منصوبے کے تحت یہ طے پایا کہ وہ ایران کی تیل کی برآمد کو روک دے گا، اور عالمی منڈی میں ایران کے تیل کے بدلے علاقے کے ممالک اپنے تیل کی پیداوار اور برآمد میں اضافہ کر دیں گے. اس منصوبے کے مطابق عراق نے امریکہ اور مغرب کی حمایت و مدد سے ایران کے جزیرے خارک پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے تیل بردار بحری جہازوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے باعث تیل کی قیمتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. عراقی حکام نے ان حملوں کے بارے میں کہا کہ جب ایران کے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہوگا تو وہ بلیک مارکیٹ سے ہتھیار بھی نہیں خرید سکے گا، لیکن جب ایران نے جوابی حملے کیے تو علاقے کے ممالک احتجاج کرنے لگے، اور اقوام متحدہ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف قرارداد پاس کر دی. 24 شوال سن 211 ہجری قمری کو معروف محدث عبد الرزاق سنانی 85 برس کی عمر میں یمن میں انتقال کر گئے۔ وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے اور اس دور کے بہت سے علماء نے ان سے قصب فیض کیا۔ عبد الرزاق سنانی کی عمر کے آخری حصے میں بینائی جاتی رہی، ان کا شمار معروف حافظان قرآن میں ہوتا تھا۔ ان کی اہم تحریروں میں تفسیر قرآن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ چوبیس شوال سن 749 ہجری قمری کو مسلمان فقی، محدث، مفسر اور مصنف ابن لبان کا انتقال ہوا۔ وہ 679 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور بچپن اپنے پیدائشی وطن میں ہی گزارا، جس کے بعد انہوں نے بڑے علماء کے پاس فقہ، اصول فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں شعر کہنے میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ ابن لبان درس و تدریس کے ذریعے واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں بے حد مفید ہے، اور جس میں قرآن کریم میں محکم و متشابہ آیات پر تحقیق کی گئی ہے۔ تیئیس اپریل سن 1616 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر ولیم شیکسپیئر کا انتقال ہوا۔ وہ 26 اپریل 1564 کو پیدا ہوئے تھے۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں کے لیے زیادہ تر پرانے قصوں اور تاریخی واقعات کو بنیاد بنایا۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کے اہم ڈراموں میں مرچنٹ آف وینس، رومیو اینڈ جولیٹ اور ہیملیٹ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس اپریل سن 1775 عیسوی کو انگریز مصور اور مجسمہ ساز ولیم ٹرنر لندن کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی مصوری سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس شعبے میں اپنے کام کو محنت اور لگن سے جاری رکھا، اور جوانی میں ہی ایک مشہور مصور کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ولیم ٹرنر کا 1851 میں انتقال ہوا۔ اور 23 اپریل سن 1858 عیسوی کو مشہور ماہر طبیعیات اور ریاضی داں میکس پلانک جرمنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے طبیعیات میں کوانٹم نظریہ پیش کیا۔ انہیں یہ نظریہ پیش کرنے پر 1918 میں فزکس کا نوبل انعام دیا گیا۔ وہ جرمنی کے توسیع پسند ڈکٹیٹر ہٹلر کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے طبیعیات کے شعبے میں بہت ہی اہم تحقیقات انجام دی۔ میکس پلانک کا 1947 میں انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے یادوں کے جھروکے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی، معاف فرمائیے گا، یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے۔ اور آپ نے زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اعتدال کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ انسان جو اعتدال کا دامن چھوڑ دے گا، اس کو ضرور زندگی میں مختلف طریقے کے مسائل پیش آئیں گے، ان میں اقتصادی معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اعتدال کو برقرار رکھا جائے، اعتدال پر چلا جائے، اعتدال کا دامن نہ چھوڑا جائے، تو اس قسم کی مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ مالی استطاعت رکھنے کے باوجود فقر اور فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، بلکہ وہ حد اعتدال سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر قناعت اور اعتدال سے وہ شخص کام لے، تو وہ اس طریقے کی مشکل سے نجات پا سکتا ہے۔ تو فقر اور فاقہ اور غربت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اعتدال کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اعتدال اختیار کرے، میں اس کے لیے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ امام کا ایک قول اور بھی ہے جو کہ اس سلسلے میں ہے کہ آپ وہ چیز دوسروں کے لیے پسند کریں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو چیز تم اپنے خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو گھٹیا قسم کی چیز دی جائے اور خود کے لیے اچھی چیزیں نکال کے رکھی جائیں، اور اپنے لیے اچھی اچھی چیزوں کا استعمال کیا جائے اور دوسروں کو بری چیز دی جائے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جس چیز کو بھی اپنے لیے پسند کرے، اسی چیز کو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور اسی چیز کو اس کو دے تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو اور اس کو بھی ثواب ملے اور معاشرے میں مساوات بنی رہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس مجلس کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔ تو آپ سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مظفر زکی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔
بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور پورے مکے اور جزیرہ نمایاں عرب میں اسلام کا شہرہ ہو چکا تھا۔ اسلام حیات آفرین دریا کی مانند وحی کے پاک و شفاف چشمے سے جاری ہوا، اور حقیقت کے متلاشیوں اور سعادت و نجات چاہنے والوں کو سیراب کر رہا تھا۔ حبشہ میں مہاجرین فعال و سرگرم مسلمانوں کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کو مکہ واپس لانے کی مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ مشرکین مکہ کے سردار وحدانیت کی حیرت انگیز پیش رفت کے حوالے سے سخت تشویش میں مبتلا تھے، اور اپنے منصوبوں کو خاک میں ملتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت قریش کے بت پرستوں کے سرداروں نے ایک اور خطرناک سازش کے تحت مسلمانوں کا اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا۔
اس منصوبے کے تحت قریش کے سرداروں نے ایک عہد نامہ یعنی کنونشن تیار کیا۔ اس عہد نامے پر قریش کے 80 افراد نے دستخط کیے۔ انہوں نے اس عہد نامے کو ایک صندوقچے میں رکھ کر خانہ کعبہ کے اندر آویزان کر دیا۔ انہوں نے باہمی طور پر یہ عہد و پیمان کیا کہ پیغمبر اور بنی ہاشم سے، کہ جو پیغمبر کے رشتہ دار تھے، رابطہ منقطع کریں، ان کے ساتھ رشتے نہ رکھیں اور مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور معاشرت کے تمام راستے بند کر دیں اور اس مشکل وقت میں ان کا دفاع نہ کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ اقتصادی محاصرے اور مسلمانوں کی اقتصادی پابندی اور رگ حیات کو کاٹ کر اسلام کے اثر و رسوخ اور اس کے فروغ کے راستوں کو بھی بند کر دیں۔ دشمنوں کے اس منصوبے سے پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کے لیے حالات نہایت ہی سخت ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ کے تنہا حامی و مددگار حضرت ابو طالب نے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان دشوار حالات میں پیغمبر کی مدد و حمایت کرنے کی دعوت دی۔ مشرکین کی جانب سے اقتصادی بائیکاٹ کے آغاز اور دباؤ میں اضافے سے بنی ہاشم سمجھ گئے کہ ان حالات میں مکے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لہذا وہ مجبور ہو کر مکہ شہر کے کنارے واقع پہاڑی درے میں، کہ جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے معروف ہوا، اس میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس پہاڑی کے درے میں نیچی چھتوں والے کچھ چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ مسلمانوں نے پہاڑی کے اطراف میں نگہبانی کے لیے کچھ افراد کو مامور کیا تاکہ مشرکین کے غیر متوقع حملوں کو روکا جا سکے۔ مسلمانوں نے اس مدت میں پیغمبر اکرم کی بھرپور حفاظت کی تاکہ آپ دشمنوں کے گزن سے محفوظ رہیں۔ یہ محاصرہ پورے 3 سال تک جاری رہا اور بنی ہاشم پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ اس مدت میں مشرکین مکہ نے بنی ہاشم پر کڑی نظر رکھی تاکہ کوئی ان سے کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کر سکے یا ان کے لیے کھانا پانی نہ لے جا سکے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نوجوان اور مرد ایک عدد کھجور کھا کر شب و روز گزار دیا کرتے تھے۔
ان 3 برسوں میں صرف حرام مہینوں میں جزیرہ نما عرب میں مکمل امن و امان قائم ہونا اور بنی ہاشم کے لیے حالات کچھ سازگار ہوتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ شعب ابی طالب سے باہر آ جایا کرتے تھے اور محدود پیمانے پر کچھ خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے اور پھر شعب ابی طالب واپس چلے جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انہی مہینوں میں مکہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں دین مبین اسلام کی تبلیغ کا موقع ملتا۔ البتہ قریش کے مشرکین ان ایام میں بھی مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے۔ قریش کے جاسوس شعب ابی طالب کی جانب جانے والے تمام راستوں کی نگرانی کرتے تاکہ کوئی کسی طرح کا غذائی سامان وہاں نہ لے جا سکے۔ بہرحال مشرکوں کے ظلم و ستم اور پابندیوں کے باوجود مسلمانوں کے پائے استقامت میں کسی قسم کی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب نے اپنی ساری دولت مسلمانوں پر صرف کر دی۔
بنی ہاشم نے شیب ابی طالب میں بھوک و پیاس کے ساتھ نہایت ہی سخت و دشوار وقت گزارا۔ دن سخت گرمی اور راتیں بچوں کے رونے پیٹنے میں گزرتی تھیں۔ پیغمبر اس دشوار و سخت حالات میں بے مثال بردباری اور سکون کے ساتھ مسلمانوں کو صبر و تحمل کی دعوت دیتے تھے اور اکثر اوقات اپنے کھانے کا حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم کی زوجہ گرامی اور آپ کے چچا آپ کے بہترین حامی و مددگار تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا تھا کہ فرشتہ وحی جبرائیل امین نے پیغمبر کو خبر دی، دیمک مشرکین کے عہد نامے کو کھا گئی اور اس میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اس خبر سے آگاہ فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کچھ لوگوں کے ہمراہ شعب ابی طالب سے باہر نکلے اور کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر قریش کے کچھ افراد حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کی مدد و نصرت سے دستبردار ہو جائیں؟ ابو طالب نے مشرکین مکہ کی طرف دیکھا اور کہا، عہد نامہ لے کر آؤ۔ وہ عہد نامہ لے کر آئے ایسی حالت میں کہ اس پر مہر کے نشان باقی تھے۔ ابو طالب نے کہا، یہ وہی عہد نامہ ہے کہ جو سب نے مل کر لکھا تھا۔ مشرکین نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے کو خدا کی طرف سے خبر ملی ہے، اور اگر یہ خبر درست ہو تو یقینی طور پر تمہیں ہمارے بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہوگی تو میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ مشرکین نے حضرت ابو طالب کی بات مان لی اور ان سے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد نے کہا ہے کہ عہد نامہ دیمک چاٹ گئی ہے۔ مشرکین نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
لیکن جب عہد نامہ لایا گیا تو سب نے دیکھا کہ سچ ہے۔ دیمک عہد نامے میں خدا کے نام کی جگہ کے علاوہ پورے عہد نامے کو چاٹ گئی ہے۔ اس موقع پر پیغمبر کی بات صحیح ثابت ہوئی اور سب حیرت زدہ رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مشرکین اس معجزہ الہی کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ایک طرف قریش کے سرداروں کے سامنے عہد نامے کا نام و نشان تک نہیں تھا، تو دوسری طرف بنی ہاشم کے رنج و مصائب اور بھوک نے مکے اور اس کے اطراف کے قبائل کے جذبات کو قریش کے اقدامات کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ اس طرح اسلام کے خلاف قریش مکہ کے محاصرے اور بائیکاٹ کی پالیسی اپنے اختتام کو پہنچی اور بنی ہاشم اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی جاری رکھی۔ ابھی محاصرے کو ختم ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ پیغمبر کے ہمدرد اور محافظ و مددگار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پیغمبر اکرم کو اپنے چچا کے فراق سے شدید صدمہ پہنچا۔ حضرت ابو طالب نے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب محمد کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ وہ قریش کے امین، عرب میں سب سے زیادہ سچے اور تمام کمالات کے حامل ہیں۔ وہ ایسا دین لائے ہیں جس پر قلوب ایمان رکھتے ہیں لیکن زبان خوف سے انکار کرتی ہے۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ کمزور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور محمد ان کی مدد سے قریش کی صفیں چیرتا ہے، اٹھ کھڑا ہوا اور انقلاب بپا کر دیا۔ اے میرے عزیز و اقارب، اس کے دین یعنی اسلام کے حامی رہو، جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی وہ نجات پا جائے۔ اگر موت نے مجھے مہلت دی تو محمد کی ڈھال بن کر مشکلات اور پریشانیوں کو ان سے دور کروں گا۔
حضرت ابو طالب کی رحلت کے کچھ ہی عرصے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا شریک حیات یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس طرح بعثت کا 10واں سال تلخ اور ناگوار حادثات کا حامل رہا، اور اس سال پیغمبر اپنے دو نہایت ہی ہمدرد و مہربان افراد سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کا مکہ میں بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور آپ تمام تر سختیوں اور مشرکین کی دھمکیوں کے مقابلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنی دولت اور ثروت سے اسلام کی ترقی و پیش رفت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ خطرات کا سامنا رہتا تھا، حتیٰ آپ کی جان کو بھی خطرہ رہتا تھا۔ ابھی حضرت ابو طالب کی رحلت کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قریش کے ایک فرد نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نظر آپ پر پڑی تو آپ تھوڑا پانی لائی اور روتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار کے چہرے انور کو صاف کیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو تسلی دی اور فرمایا، فاطمہ بیٹی، گریہ نہ کرو، خدا تمہارے والد کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کسی کو میرے ساتھ ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
مشرکین نے اپنی سازشوں اور ایذائیں دینے اور دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دین مبین اسلام کے نور کی شعائیں مکے کے لوگوں اور دیگر علاقوں تک پہنچے، لہذا مسلمانوں نے دین مبین اسلام کے فروغ اور اس کی توسیع کے لیے دیگر روشوں اور طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں بہترین راستہ مدینے کی طرف ہجرت تھی۔ سامعین، پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے اپنی گفتگو کے اس سلسلے کو آئندہ ہفتے بھی جاری رکھیں گے۔
سر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلم کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوش رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ہم خود ملک اور مستقبل کے معمار ہیں. کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کی تعمیر نہیں کرے گا. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان. چین اور روس اسلامی جمہوریہ ایران کے دو اسٹریٹجک شراکت دار اور قریبی دوست ہیں. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ بیچ میں ہی چھوڑ کر وطن واپس. ہنگامی میٹنگ. تازہ حالات کا جائزہ. غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری. دو درجن سے زیادہ عام شہری شہید. درجنوں زخمی. اور ایران نے چین میں ہونے والے تائیکوانڈو کے عالمی مقابلوں کے پہلے ہی دن 8 تمغے جیت لیے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم خود ملک اور مستقبل کے معمار ہیں، کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کی تعمیر نہیں کرے گا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج بدھ کے روز نیشنل کانفرنس آن میڈیکل ایجوکیشن سے خطاب میں کہا کہ ہم خود ملک اور مستقبل کے معمار ہیں، کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کی تعمیر نہیں کرے گا۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کبھی بھی دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں ایرانی بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دینی چاہیے کہ وہ مستقبل کے معمار بن سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ مستقبل کے تئیں پر امید اور کچھ مایوس ہیں، لیکن مستقبل ہمارے یقین اور ویژن سے بنتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مستقبل کی بابت پر امید ہوں تو وہ ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے جد و جہد کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں، سائنسدانوں اور ذہین افراد کی مدد سے اپنے ملک کے لیے ایک خوبصورت مستقبل بنانا چاہیے۔ ہم ساتھ ہوں گے تو ملک بنائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ چین اور روس اسلامی جمہوریہ ایران کے دو اسٹریٹجک شراکت دار اور قریبی دوست ہیں جو ہمیشہ مشکل حالات میں تہران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج بدھ کے روز چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچنے پر مذکورہ بات کہی۔ سید عباس عراقچی نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹیکل بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور ملک کے سینئر نائب وزیر اعظم ڈینگ ژو جیانگ سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران چین کے نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بیجنگ ایران پر پابندیاں ہٹانے اور جوہری معاملے پر مذاکرات کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجائی بھی، جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے عدالتی نظام کے 20ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے شہر ہانگزیو کے دورے پر ہیں، اس تنظیم کے رکن ممالک کے عدالتی سربراہوں سے الگ الگ ملاقات کی اور اس تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان قانونی اور عدالتی ہم آہنگی اور تعاون کے فروغ کے لیے 8 آپریشنل حل تجویز کیے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی خبر ملنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اپنا 2 روزہ سعودی عرب کا دورہ بیچ میں ہی چھوڑ کر ملک واپس پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کی صبح وطن واپسی کے فوراً بعد دہلی ایئرپورٹ پر اترتے ہی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور خارجہ سیکرٹری کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی اور تازہ حالات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دہشت گردانہ حملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے افسران کو سخت ہدایات دیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اور زخمیوں کو فوری اور مکمل طبی امداد فراہم کی جائے۔ اس سے پہلے نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے لکھا کہ میں جموں کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے ان کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ بھی ہنگامی طور پر جموں کشمیر پہنچے ہیں۔ وہاں انہوں نے وزیر اعلی عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر اور دیگر افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس حملے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے فوری طور پر صورتحال کا جائزہ لیا اور منگل کی رات تقریباً 8:20 پر دہلی سے سری نگر پہنچے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا نے کہا ہے کہ پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ہندوتو پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ملک میں ہندوتو کا پرچار کیا جاتا ہے، اقلیتوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ سونیا گاندھی کے داماد نے کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں کی عبادت پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مساجد کو مندروں میں بدلنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں اور گرجا گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اور دیگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہندوتو کی سوچ کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ رابرٹ واڈرا کا کہنا ہے کہ اقلیتیں خود کو ملک میں غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں اور اس صورتحال کو صرف قومی قیادت ہی بہتر بنا سکتی ہے۔ رابرٹ واڈرا کے اس بیان پر بی جے پی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویا نے ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسوسناک، سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا نے دہشت گردی کے عمل کا دفاع کیا اور مجرموں کے بجائے ملک کو مورد الزام ٹھہرایا۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک پیغام میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایران پہلگام میں سیاحوں کے خلاف ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، ہماری دعائیں بے گناہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اس واقعے پر ہم ہندوستان کے عوام اور حکومت کو دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ میں منگل کے روز 28 سیاح مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں مرنے والوں میں دو غیر ملکی سیاح اور دو مقامی باشندے بھی شامل ہیں۔ غیر ملکیوں میں ایک کا تعلق متحدہ عرب امارات سے اور ایک کا نیپال سے بتایا گیا ہے۔ پاکستان نے بھی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں منگل کے روز ہونے والے سیاحوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ہندوستان نے سری نگر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر انجام پانے والے اس حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس واقعے میں مارے جانے والوں کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتا ہے اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ آج بدھ کے روز بھی جاری رہا۔ تازہ حملوں میں 2 درجن سے زیادہ عام شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی نئی لہر کے 37ویں دن فلسطینی ذرائع نے مشرقی غزہ کے اطفہ علاقے میں واقع ادرا نامی چلڈرن اسپتال پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ گولہ باری کی خبر دی ہے۔ دوسری طرف الاقصی ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ قابض فوج نے غزہ شہر کے مشرقی علاقوں میں مکانات کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ الاقصی ٹی وی چینل نے فلسطینی علاقوں پر بھاری فضائی حملوں اور ٹینکوں اور توپ خانے سے گولہ باری کی بھی خبر دی ہے۔ فلسطینی اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ خان یونس شہر میں واقع قصبے بنی سہیلا میں پناہ گزینوں کے خیموں پر اسرائیلی فوج کے توپ خانے کے حملوں میں غزہ کے متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے قصبے جبالیہ پر بھی فضائی حملے کی خبر ہے جس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 18 مارچ سے غزہ پر شروع ہونے والے وحشیانہ حملوں کی دوسری لہر میں 1925 بے گناہ فلسطینی شہید اور 5055 عام شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 51305 اور زخمیوں کی تعداد 1,70,096 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں ملین مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی فلسطین کی آزادی کی حمایت جاری رکھے گی۔ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے، اس کی حیثیت کاغذ کی ہے۔ ہزاروں چھوٹے بچوں کو اسرائیل نے شہید کیا، 50,000 سے زیادہ پر امن شہریوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ 50,000 سے زیادہ پرامن شہریوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل جنگی مجرم ہے، عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کا احترام نہ امریکہ نہ یورپی ممالک کرتے ہیں۔ عالمی ادارے سب جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 11 مئی کو پشاور میں، 15 مئی کو کوئٹہ میں اور 27 اپریل کو لاہور میں فلسطین کے حق میں ملین مارچ ہوگا، جبکہ 26 اپریل کو مجلس اتحاد امت کی جانب سے لاہور میں عظیم الشان اسرائیل مردہ باد ریلی نکالی جائے گی۔ دوسری جانب کراچی کے تاجروں نے 26 اپریل کو جماعت اسلامی کی فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل کی جاری جارحیت کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یورپی ٹرائیکا نے صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت جاری رکھتے ہوئے غزہ پٹی میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کا لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب مغربی ممالک صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کر کے صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے کا لائسنس جاری کر کے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے تمام فریقوں کو جنگ بندی کی جانب واپس آنے کی دعوت دی ہے اور حماس سے قیدیوں کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی ٹرائیکا نے ایسی حالت میں انسان دوستانہ امداد غزہ تک پہنچنے کا لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی ہمہ گیر حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور اسرائیل کو مختلف قسم کے ہتھیار فراہم کر کے غزہ کے عوام کے قتل عام میں شریک ہے۔ یمنی مجاہدین نے مقبوضہ یافا اور حیفا پر سپر سونک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی فورسز نے ایک خصوصی آپریشن انجام دیا ہے جس میں مقبوضہ حیفا کے علاقے میں صہیونی حکومت کے ایک اہم ہدف کو سپر سونک میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ اس حملے سے حیفا میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی پناہ گاہوں میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی ڈرون یونٹ نے بھی ایک فوجی کارروائی میں یافا میں ایک بنیادی ہدف کو نشانہ بنایا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، شب شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سمعین، رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کا میزبان ہاشم علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ شاعر مدح امام صادق علیہ السلام میں یوں رطب اللسان ہے: خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں۔ قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں۔ گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر، باطل جو اٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق ہیں۔ منصور کا ناصر کوئی نہیں، اس رہ کا مسافر کوئی نہیں، اب قافلے حق کے بس تنہا سالار امام صادق ہیں۔ ایمان کی ہر حکمت ان سے، اسلام کی ہر وسعت ان سے، ہے علم اگر ایک نقطۂ با پرکار امام صادق ہیں۔
فراز عرش مولا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔
روایت کے مطابق 25 شوال المکرم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمراں بسر اقتدار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ عمر میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی معیت میں اور پھر 19 سال اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا اور پھر خود اپنی امامت کے 34 سال میسر ہوئے۔ اس دوران بنو امیہ اور بنو عباس کو اپنی لڑائیوں میں مشغولیت نے آل محمد کے ساتھ تعرض کا موقع نہیں دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درسگاہ کو ایک عظیم دانشگاہ کے رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دانشگاہ کے نصاب کی دستاویز بہت پہلے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تیار کر دی تھی۔ بظاہر یہ دعاؤں کا مجموعہ اپنے اندر حکمت اور دانائی، احکام خداوندی، عبد اور معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور تخلیق کائنات جیسے کثیر الجہات عنوانات پر مشتمل تھی، جو پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے 16199 احادیث پر مشتمل اصول کافی بطور تدریسی مواد مہیا کیا، جس کی موجودگی میں ہمارے علماء کو قیاس اور رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی تدوین فقہ کی انہیں کوشش کی بنا پر فقہ محمدی کو فقہ جعفری سے موسوم کیا گیا، تاکہ اس کو فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سے ممتاز کیا جا سکے۔ موجودہ دور میں فقہ جعفری کی اعلی علمی حلقوں میں پذیرائی کی ایک قابل ذکر مثال مصر کی عظیم دانشگاہ جامعہ اظہر کے چانسلر مفتی علامہ شیخ محمود شلتوت کا ایک منصفانہ اور جرأت مندانہ اقدام ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قوی دلیل کی موجودگی میں ایک مذہب یا فقہ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس بنا پر انہوں نے قانونی طور پر فتویٰ دیا کہ دوسرے مذہب کی طرح شیعہ فقہ پر بھی عمل صحیح ہے۔ ان کا یہ اقدام قدر و منزلت کا متقاضی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل کھلی مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں جسٹس امیر علی لکھتے ہیں، یہ تحریک حضرت امام صادق علیہ السلام کی سرکردگی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کی دستگاہ حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے مؤسس اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی مجلس بحث و درس میں صرف وہی افراد نہیں آتے تھے جو بعد میں امام مذہب بن گئے، بلکہ تمام اطراف سے بڑے بڑے فلاسفر استفادہ کرنے حاضر ہوتے تھے۔ دوسری صدی کی ابتدا یعنی 133 ہجری میں اموی خلافتوں کے خاتمے پر عباسی دور شروع ہوا۔ یہ عبوری دور انتقال و تحویل اقتدار کی کشمکش کا وقفہ تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام نے علوم و معارف اسلام کی ترویج و اشاعت کا اہم کام انجام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب فتوحات اور بیرونی دنیا سے بڑھتے ہوئے روابط کے نتیجے میں رومی اور یونانی فکری اثرات عربستان میں مختلف فنون، علوم اور نظریاتی رجحانات کو متاثر کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف ایک بیرونی یلغار ثابت ہو رہے تھے۔ موجودہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کی ایک صورت میں یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی جس کے زہریلے اثرات اور ہلاکت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا صرف تلوار کی دھار اور اسلحے کی طاقت سے ممکن نہیں تھا، کیونکہ علم و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب اور جہالت سے فکری اور علمی طوفان پر بندھ نہیں باندھ سکتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ ایسی صورت میں سب سے بہتر حکمت عملی امت مسلمہ کو حصول علم و دانش کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان فیوز کے اجرا کے لیے مدینہ میں آپ کا گھر اور مسجد نبوی ایک بڑے علمی تحقیقی مرکز کی شکل اختیار کر گئے، اور اس حلقے تعلیم و تدریس و تحقیق میں کم از کم 4,000 طلبہ مختلف شہروں اور ملکوں سے آ کر زیر تعلیم تھے۔ مختلف علوم میں امام کی دسترس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ائمہ اور معصومین کا علم لدنی ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ الہامی علم ہے جس کی بنیاد روحانیت، تزکیہ نفس اور معارف الہیہ ہیں۔ اس موقع پر ایک اہم کتاب کا حوالہ مقصود ہے، جس کا ہمارے علمی حلقوں میں بے حد چرچا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی کے مطالعاتی مرکز سے شائع ہونے والی کتاب کا فرانسیسی زبان سے ذبیح اللہ المنصوری نے مغز متفکر جہان شیعہ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اصل کتاب کی مناسبت سے اس کا نام مغز متفکر اسلام ہے، لیکن اس عوامی نام سپر مین ان اسلام زیادہ زبان زد عام ہے۔ اس کتاب میں ایسے مطالب درج ہیں جو پہلی مرتبہ عام قاری تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب ایک علمی کاوش ہے جو 25 دانشوروں کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس میں صرف 2 مسلمان ہیں، حسین نصر اور موسیٰ صدر، باقی 23 یورپ اور امریکہ کی مختلف جامعات سے منسلک پروفیسر اور مستشرقین ہیں۔ اس کاوش کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی سے اسلامی مسائل یورپ کے دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز نے، کہ جو ادیان عالم پر ریسرچ کرتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اہل تشیع اور ان کے مذہب کی عظیم شخصیات کی علمی سطح، خدمات اور فیوضات کا جائزہ لیا، اور اس جائزے کے دوران مختلف کتب خانوں میں موجود شیعہ دانشوروں کی علمی تحقیقات اور دستاویزات کے مطالعے کے نتیجے میں ان دانشوروں کو امام صادق علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کا پہلی مرتبہ اندازہ ہوا۔ ایک درخت اپنے پھل سے، ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے، اور ایک استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں چند معروف نام ابان بن تغلب، ہشام بن الحکم، مفضل بن عمر، حماد بن عیسیٰ، زرارتن بن آئین، محمد بن علی المعروف، مومن طاق، اور آخر میں لیکن بہت قابل احترام جابر بن حیان ہیں۔ جابر بن حیان بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخارزمی نے بھی بالواسطہ طور پر امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔
اے خاک کے ذروں، اے تیز ہواؤں، اے خاک کے ذروں، اے تیز ہواؤں، میت کسی مظلوم کی بے گور و کفن ہے، وارث کوئی موجود نہیں ہو کا سبن ہے، وارث کوئی موجود نہیں ہو کا سبن ہے، دفنانے کا سامان کرو اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا۔ شبیر نے ترجیح جسے دی تھی کفن پر، آدھا نے وہ کرتا بھی نہ رہنے دیا تن پر، آدھا نے وہ کرتا بھی نہ رہنے دیا تن پر، اب تم کفن اس کا بنو اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا۔ بے دردوں نے لاشے کا جب حال کیا ہے، مظلوم کا تن گھوڑوں سے پامال کیا ہے، مظلوم کا تن گھوڑوں سے پامال کیا ہے، آزا کو بکھرنے نہ دو اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا۔ سر اپنا کٹائے ہوئے جو رن میں پڑا ہے، یہ احمد مختار کی گودی کا پلا ہے، یہ احمد مختار کی گودی کا پلا ہے، للہ حاضیت نہ دو اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا۔
اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کی علمی منزلت اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم تدوین کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اپنے شاگرد جابر بن حیان سے کہا کہ ایسا کاغذ تیار کرو جس کو آگ نہ جلا سکے، جابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کاغذ تیار کیا تو امام نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے لکھ کر اسے آگ میں ڈالا تو آگ اس کو نہیں جلا سکی۔ البتہ راویوں نے اس کتاب کے نام کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تحریر کیے گئے علم کا نام بتایا ہے۔ امام کے علوم صرف فقہ، حدیث اور علم کلام ہی نہیں تھے بلکہ ان میں آپ کے ایجاد کردہ علوم جیسے فزکس، کیمیا اور طب وغیرہ بھی شامل تھے۔ احادیث کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد امام کے عنوان سے اپنے خاص کے سامنے تعارف کرایا تھا، لیکن بنی عباس کے سیاسی دباؤ اور امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے بعد پانچ افراد من جملہ منصور دوانیقی کو اپنا وصی بنایا۔ اسی بنا پر حتیٰ آپ کے بعض برجستہ اصحاب جیسے مومن طاق اور ہشام بن سالم بھی آپ کی جانشینی کے مسئلے میں مردد تھے۔ یوں یہ لوگ شروع میں عبداللہ افتاح کی طرف چلے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ عبداللہ کے جواب سے قانع نہیں ہوئے تو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی سوالات آپ سے بھی کیے، اور جب آپ کے جواب سے وہ قانع نہیں ہوئے تو انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے بعض لوگ جب اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہو گئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ بعض شیعہ عبداللہ افتاح کو امام ماننے لگے۔ یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے صرف 70 دن کے بعد واقع ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعوں نے ناووس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام صادق علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناووسیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے معتقد تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان حمار اور خاندان بنی عباس کے دو افراد ابو العباس الصفاح اور منصور دوانیقی تھے۔ ان میں عبد الملک کے 20 سال کا عہد اور منصور دوانیقی کے 10 سال شامل ہیں۔ علماء کے مطابق 25 شوال سن 148 ہجری قمری میں 65 سال کی عمر میں منصور دوانیقی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو منصور دوانیقی نے زہر سے شہید کرایا تھا۔ امام علیہ السلام کو زہر آلود انگور کھلایا گیا، انگور نوش کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا اور ایک آخری انگڑائی لی اور اکھڑی سانسوں کے درمیان دھیرے سے فرمایا، میرے اعزہ کہاں ہیں؟ تمام اعزہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ نوحو شیون بلند ہوا، آپ نے آخری بار سب کو دیکھا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان، ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی۔ ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گے سو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں
شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوح کر شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوح کر خرد و کلاں پہ آپ نے الفت سے کی نظر لطف و کرم سے اپنے کیا سب کو بہرہ ور کھولا پھر ان پہ واز و نصیحت کا شہ نے در وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک تیغ علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک آپ کے بڑے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا مگر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا۔ صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اس المناک شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کی دل بر ہے، عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نیک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے، تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے۔